بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت عافیت اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ مشعل راہ ہے جو قم کی سرزمین سے آپ کی خدمت میں براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ماہ معظم شعبان کی آمد پر، وہ مہینہ جو حضرت ختم مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے. اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں خود حضرت رسول نے فرمایا ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور جو شخص اس پورے مہینے میں ایک دن صرف روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے بہشت واجب ہو جاتی ہے. یہ نہایت بابرکت، مبارک اور محترم مہینہ ہے اپنی خود سازی کا، اور ایک مقدمہ ہے ماہ مبارک رمضان کے لیے. بہرحال امید ہے کہ ہمیں خدا توفیق دے اس مہینے کے لمحے لمحے سے ہم فائدہ اٹھائیں. ناظرین، جیسا کہ آپ آج کل جانتے ہیں ہماری گفتگو صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کے تناظر میں ہو رہی ہے، اور آج ایک نیا موضوع انہی دعاؤں کے حوالے سے ہم لے کر کے آئے ہیں آپ کی خدمت میں. وہ یہ کہ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی سخت اور طاقت فرسا کچھ لمحات آتے ہیں، کچھ وقت ایسا آتا ہے جو انسان کی زندگی میں بڑا سخت گزرتا ہے. ایسے میں انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے اور اپنی مشکلات کا حل اللہ سے چاہتا ہے، اور اپنا مدعا اللہ کے سامنے رکھتا ہے. ایسے تو دعا ہر وقت اور ہر لمحے میں انسان کی زندگی میں ضروری ہوتی ہے، لیکن جب کبھی کچھ سخت گھڑیاں انسان کی زندگی میں آ جاتی ہے تو اس کی نوعیت، کیفیت اور ادب بھی بدل جاتا ہے. امام سجاد سلام اللہ علیہ کی طرف سے بھی بہت سی دعائیں، تقریباً 5-6 دعائیں ایسی ہیں جو صحیفہ سجادیہ میں وارد ہوئی ہیں، انہی موارد سے مخصوص ہیں کہ جب انسان کی زندگی میں سخت لمحات پیش آتے ہیں. ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ امام نے ان لمحات میں کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کی ہے اور کیا کچھ اللہ سے مانگا ہے. آج ہمارے ساتھ ایک نئے لیکن معزز اور محترم مہمان ہیں، یقیناً آپ ان کے چہرے سے آشنا ہیں، اس سے پہلے آپ ان کو اسکرین سے دیکھتے رہے ہیں. آج ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس گفتگو کے لیے جناب حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. السلام علیکم، خوش آمدید، اور ساتھ ہی ماہ مبارک شعبان کی مبارکباد.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میں بھی آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے اس عظیم مہینے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ایک واقعا ماہ رمضان کی تیاری کا بھی مہینہ ایک طرف ہے، دوسری طرف خود یہ مہینہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے، اور خاص کر اس میں 15 شعبان جو نیمہ شعبان ہے جس کو ایک طرح سے شب قدر کے برابر تعبیر کیا گیا ہے، جی اس کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں.
صحیح. بہرحال جب ماہ مبارک شعبان کی بات آتی ہے تو خود ایک فوراً تصور آتا ہے مناجات شعبانیہ کا، جو ایک نہایت خوبصورت دعا ہے جس پر تاکید ہوتی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اور اگر کچھ اللہ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں ان الفاظ کا سہارا لیں. اس حوالے سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں ماہ مبارک.
ضرور، چونکہ دعا آپ کی بحث جو ہے، موضوع جو چل رہا ہے وہ دعا کا موضوع ہے، اور یہ مہینہ مبارک مہینہ ماہ شعبان، اس کے پہلے بھی جو مہینہ رجب کا مہینہ گزرا ہے اور بہت خوبصورت دعائیں پڑھتے رہے ہیں، اور خاص کر وہ رجب کی مخصوص دعا جو نماز کے ہر نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ مومنین کو حتماً ایک مہینہ پڑھتے پڑھتے یاد بھی ہو جاتی ہے. البتہ ضرور نہیں کہ فقط ماہ رجب میں پڑھی جائے، اس دعا کو انسان کبھی بھی جب بھی پڑھ سکتا چاہے. دعائیں ہوتی ہیں تاکہ انسان کے پاس ہر وقت کے لیے کچھ دعا موجود ہو، لیکن دعاؤں سے استفادہ کر سکتا ہے. اسی طریقے سے پہلے یہ کہ ہمیں خدا ان لوگوں میں قرار دے کہ جب اہل رجب کو آواز دی جاتی ہے تو رجبیون میں سے این الرجبیون، کہاں ہیں رجب والے لوگ، تو ہم ان میں سے محروم نہ ہوں،
ہم بھی کھڑے ہو کر لبیک،
ہم بھی لبیک کہہ سکیں، اور یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے مفید رہا ہو. کل گزرا یہ مہینہ، آج ماہ شعبان، اکثر بالکل ماہ شعبان آج شروع ہو چکا ہے یہ مبارک مہینہ. اس مہینے میں جو آپ نے دعا کا نام لیا مناجات شعبانیہ کی، اس کو دعا کے ایک بات کے مرحلہ شاید کبھی آپ کے سامنے عرض کیا جائے کہ دعا اور مناجات اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں جو خاص کر ہمارے ہاں موجود ہیں، خاص کر تشیع مکتب میں ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، شاید اس کی طرف اشارہ ہو. یہ مناجات ایک عظیم مناجات میں سے شمار ہوتی ہے، یعنی معتبر ترین دعاؤں میں سے ایک دعا جو مناجات شعبانیہ ہے، جس کے لیے آپ پڑھتے ہیں، مومنین پڑھتے ہیں. کہ یہ دعا وہ ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام، یعنی تمام ائمہ علیہ السلام پڑھتے تھے، خاص کر قنوت میں اسے پڑھا کرتے تھے، یعنی تمام ائمہ علیہ السلام اس دعا کو، اور جس میں بہت ہی عظیم فراز اور بلندیاں موجود اس دعا میں، کہ شاید درمیان میں بھی ہماری گفتگو کے درمیان بھی اشارہ ہو سکے بعض جملات کے جملوں کی طرف کی کہاں پر اس دعا میں کس بلندی تک انسان کو لے جایا گیا ہے اور کس عظیم مطالب کو مختصر دعا میں پیش کیا. کہ ایک جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا, بعض دعائیں ہیں ہمارے پاس بہت عظیم ہیں لیکن بڑی ہیں, عام طور سے عام لوگوں کو کم توفیق ہو پاتی ہے, فرصت نہیں ہو پاتی کہ اگر پوری دعا پڑھیں. لیکن مناجات شعبانیہ ایک مختصر دعا ہے, یعنی تقریباً 7-8 منٹ میں یہ دعا پوری پڑھی جا سکتی ہے, اور اس مختصر دعا میں جو فراز ہیں, جو جملے ہیں, وہ بہت ہی عظیم, یعنی بہت ہی عظیم دعاؤں کے مساوی ہو جاتے ہیں. جیسے دعائے کمیل ہے, دعائے عرفہ ہے, دعائے ابو حمزہ صومالی ہے, جو عظیم دعائیں ہیں, ان کے تقریباً برابر کی دعاؤں میں سے یہ دعا قبول کی.
یہ ایک اہم یاد دہانی آپ کی زبان سے ناظرین کے لیے, خود میرے لیے, کہ ماہ مبارک ہے, ماہ معظم میں شعبان شروع ہوا ہے, کوشش کریں کہ اس دعا سے محروم نہ رہیں.
جی ہاں, دعا بھی پڑھیں اور دعا کے ساتھ ساتھ کوشش کریں ترجمہ بھی پڑھ لیں. یعنی ایک مہینہ اگر پڑھتے ہیں, 2-4 مرتبہ ترجمہ پڑھیں, تو شاید اس کے بعد ضرورت نہ ہو بار بار ترجمہ پڑھنے کی. یعنی اتنا آشنا ہو جائے اس دعا کے جملوں سے کہ جب بھی دعا پڑھیں تو اس کی لذت کے احساس, جو کہ دعا عام طور سے ہم جو جملہ استعمال کرتے ہیں دعا پڑھنا, جبکہ دعا کوئی پڑھنے کی چیز
بلکہ
نہیں ہوتی. دعا یعنی پڑھتے پڑھتے, یعنی دعا درحقیقت دعا یعنی پکار. پکارنا ایک پڑھنے کا عمل نہیں ہے, بلکہ پکارنا ایک عمل ہے. انسان کو پکار رہا ہے, اللہ کو پکار رہا ہے, یعنی وہ پکار کا احساس انسان کو ہو کہ اپنی تنہائی میں پروردگار کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے, پروردگار کو پکار رہا ہے.
صحیح, نام تو اس کا مناجات شعبانیہ ہے, لیکن علماء کی بہرحال تاکید اس پہ رہتی ہے کہ مختلف مراحل میں انسان اس کی تلاوت کرے اس دعا کی. ناظرین, آج ہماری گفتگو ہوگی, جیسا کہ ہم نے بتایا, امام سجاد سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے سخت لمحات میں اللہ کے سامنے کیسے دعا کی ہے, کیا نوعیت تھی, کیا کیفیت تھی, کیا ادب ہم کو سکھایا اس حوالے سے. ایک بریک لیتے ہیں, انشاءاللہ پھر گفتگو.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عام طور پر ہم انسان کو ایک طاقتور وجود کے طور پر جانتے ہیں, لیکن در حقیقت یہ ایک نہایت کمزور ہستی ہے جو طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا شکار رہتا ہے. کئی ایک ایسی روحانی, نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں جن کا کوئی علاج نہیں اور ماہرین اس کے علاج سے عاجز رہتے ہیں, وہ لا علاج بیماریاں اور مختلف پریشانیاں دعا اور توسل کے ذریعے یوں حل ہو جاتی ہیں جیسے کبھی کوئی پریشانی تھی نہیں, اور تب انسان کو اللہ کی ذات پر یقین حاصل ہوتا ہے کہ وہی مسبب الاسباب اور مسہل الصعاب ہے, ناچاروں کا چارہ ساز اور سختیوں میں آسانی پیدا کرنے والا وہی خدا ہے.
ناظرین, آپ مشعل راہ دیکھ رہے ہیں, میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. ہماری گفتگو, جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا, مشکلات میں جو دعا ہوتی ہے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے, اور چونکہ ایک موضوع ایسا ہے جس کو ہمیں صحیفہ سجادیہ کے آئینے میں دیکھنا ہے, اس لیے اس کی نوعیت اور کیفیت بہرحال نہایت خوبصورت ہوگی. ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس گفتگو کے لیے جناب مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ. مولانا, بہت شکریہ تشریف لائے. اس سے پہلے, سب سے پہلے بہرحال میں سمجھتا ہوں ضروری ہو کہ ہم یہ جانیں کہ جب مشکلات ایک ایسی چیز ہے جو کوئی بھی انسان جس سے بری نہیں ہے, انسان اس دنیا میں ہے تو مشکلات بھی ہیں, اور مشکلات کا اگر تصور جہاں پہ عدم تک ہم لے جا سکتے ہیں کہ جہاں پہ قطعاً کسی طرح کی کوئی مشکل کا تصور نہیں کیا جا سکتا, وہ صرف جنت ہے. دنیا جب ہے تو مشکلات بھی ہیں. خیر, انسان سے کہا جاتا ہے کہ دعا کرے, وہ دعا تو پوری زندگی کے ہر لمحے میں ضروری ہے, چاہے وہ مشکل میں پھنسا ہو یا نہ پھنسا ہو. اور اگر انسان کی زندگی سے دعا کو نکال لیا جائے تو خداوند عالم جیسا کہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گا. لیکن کبھی کبھی ایک خاص ایسے لمحات انسان کی زندگی میں آتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں, اس وقت انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں. کیفیت کیا ہونی چاہیے اس وقت اگر انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے؟
جی, یہ اہم سوال ہے دعا کے سلسلے میں, کیونکہ دعا میں کیفیت بہت ہی اہمیت کی حامل, یعنی کس کیفیت میں, کس حالت میں, کس طرح سے انسان دعا کر رہا ہے. میں دعا کرنے کا لفظ زیادہ استعمال کر رہا ہوں بجائے یہ کہ دعا پڑھ رہا ہے, یعنی اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوا ہے اور وہ طاقت کی جس کے سامنے دعا کرنے میں نہ کوئی جھجک ہے, نہ کوئی شرمندگی ہے, نہ کوئی احساس ذلت ہے, ورنہ کسی دوسرے کو انسان پکارے تو دوسرے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں آئے انسان اپنے آپ کو حقیر اور اپنے آپ کو مضطر پیش کرے, تو اللہ کی طرف سے اس کو جواب ملتا ہے. کیفیت کے لیے وہی قرآن کی جو لفظ ہے, قرآن کا جو جملہ ہے اسی سے استفادہ کرتے ہوئے آیت سے, کہ انسان مشکل میں ہو, یہ جو آپ کی آیت پڑھتے ہیں اما یجیب جو عام طور سے پڑھی جاتی ہے تمام جگہوں پر, اما یجیب المضطر اذا دعاہ
ویکشف السوء
ویکشف السوء, مضطر ضروری یہ ہے کہ انسان کے اندر وہ مضطر ہونے کا احساس ہو.
کیا مطلب؟
یعنی یہ کہ اس کے اندر تڑپ ہو, وہ مشکل میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہو, وہ اس دل کی کیفیت سے آواز اس کی نکل رہی ہو, درد اس کا ظاہر ہو رہا ہو. یہاں جب ہوتا ہے تو فوراً قرآن کہتا ہے کہ بھائی شف سو, اللہ جو ہے سو کو جو ہے دور کر دینے والا ہے, سو کو کشف کر, یعنی برائیوں کو ختم کر دینے والا.
برائی یعنی سختیاں مراد یہاں پہ,
برائیاں یہاں پہ سختیاں, یعنی جو سختیاں برائی کے طور پہ آتی ہیں. البتہ سختیاں ضروری نہیں کہ ہمیشہ بری ہوں. ایک تصور ہمارے یہاں عام طور سے عوامی ذہن میں, عام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے اوپر سختی ہے اور کوئی سختیوں میں زندگی گزار رہا ہے تو خود وہ اس نگاہ سے اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے جیسے میں نے کوئی برا کیا ہے, جیسے میرے اوپر عذاب آ رہا ہو. دوسرے لوگ بھی کبھی کبھی اس نگاہ سے دیکھتے ہیں, جبکہ جیسا کہ آپ نے اشارہ بھی کیا کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہاں پر سختیوں کے ذریعے سے انسان کو بنایا جائے,
اس کو آزمایا جائے.
جی ہاں, انسان بہت ہی بڑی موجود ہے, بہت ہی عظیم مخلوق ہے, لیکن انسان بن کے نہیں پیدا ہوا ہے. انسان یہاں پر انسان بننے کے لیے پیدا ہوا ہے, اور انسان بننے کا ایک بہت ہی بہتر راستہ یہ ہے کہ اس سختیوں سے اس کو گزارا جائے. لہٰذا قرآن کیا کہتا ہے, فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ, انسان کو رنج و غم میں پیدا کیا ہے, چونکہ انسانیت اس کی اور اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ ہی نہیں پاتی جب تک انسان سختیوں میں نہ ڈالا جائے, جب تک انسان مصیبتوں میں نہ پڑے. اگر فقط اچھے فضا میں, اچھے ماحول میں, اچھے حالات میں انسان زندگی گزار رہا ہو, تب کوئی مشکلات نہ ہوں, تو حتیٰ دنیاوی زندگی میں بھی انسان کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. یعنی کامیابیاں انسان کے قدم اس کو چومتی ہیں جب اس کو سختیوں سے گزارا جائے. البتہ یہ ایک لمبی بحث ہے اور تفصیلی گفتگو ہے, شاید ناظرین بہت جگہوں پہ سن بھی چکے ہوں کہ جہاں امتحان کی بحث شروع ہوتی ہے اور امتحان کا فلسفہ اور امتحان کا راز, بلاؤں کا راز جو بیان کیا جاتا ہے, وہاں پر اس کی تفصیل سے بحث ہوتی ہے. یہ ایک بنیادی ترین چیز ہے کہ ایک جملے میں اگر میں عرض کروں تو یہ کہ وہ انسان جو یہ سوچتا ہے کہ صرف آرام سے اور بغیر کسی سختی کے کسی بھی کامیابی کے منزل کو طے کر لے گا, تو آج پہلے ہی دن سے وہ لکھ لے کہ وہ کسی بھی منزل میں کامیاب نہیں, حتی دنیا میں بھی وہ کامیاب
نہیں ہو سکتا,
حتی دنیاوی اور مادی زندگی میں وہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. کامیابی کا راز یہ ہے کہ انسان سختیوں سے اپنے آپ کو گزارے. تو اب یہ سختیاں آتی تو انسان کو کرنا کیا ہے؟ انسان کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سختیوں سے شکست کھا کر کمزور ہو کے بیٹھ جائے اور سختیاں اسے نڈھال کر دیں, سختیوں کے سامنے مایوس ہو جائے, کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے. کیونکہ قرآن, جیسا کہ قرآن کہتا ہے, قرآن میں بہت سارے اشارے جو موجود ہیں کہ ان الانسان خلق حلوا, انسان جو ہے کمزور اور بہت جلدی ٹوٹ جانے والا خلق کیا گیا. اذا مسہ الشر جزوا و اذا مسہ الخیر, جب انسان کے اوپر شر, مصیبتیں, سختیاں آتی ہیں تو وہ جزا و فضا و فریاد و آہ و نالا و
بلندی کرتا ہے.
جب شر یعنی وہی, یہاں پہ ہمارا سختیاں وہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا, جب خیر آتا ہے, جب اچھی چیزیں اس تک آتی ہیں, تو وہ جو ہے بخیل ہو جاتا ہے, منع کرنے لگتا ہے. یعنی مثلا خیر اگر نعمت کے طور پہ آئے تو نعمتوں کو فقط اپنے ذات تک محدود سمجھتا ہے اور دوسرے تک وہ نعمتیں نہیں دیتا. اور یہ بات دوسری جگہ بھی قرآن میں, مثلا قرآن میں دوسری جگہ یہ مسئلہ کا بیان کیا گیا کہ ان الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه فیقول ربی اکرمنی
وما اذا مبتلاه ربه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن.
جب انسان کے اوپر جو ہے اچھے حالات آتے ہیں اور اللہ اور اس کو نعمتیں دیتا ہے, یہ سمجھتا ہے, آپ کا کہتا ہے اللہ نے تو مجھے عزت دی, اللہ نے مجھے, میں یعنی غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اس لائق تھا کہ اللہ نے مجھے عزت دی. اور جب اس کو تھوڑی سی مشکل آتی ہے اور اس کو تھوڑا رزق تنگ ہونے لگتا ہے, فقدر علیہ رزق فیقول ربی اہانن, اللہ نے کیا کر دیا, میں نے
اللہ نے میری اہانت کی,
اہانت کر دی, میں نے کیا برا کیا تھا, آخر اللہ نے میرا کیوں امتحان لیا. یعنی سختیوں کو انسان کیا سمجھتا ہے, اہانت سمجھتا ہے, سختیوں کو منفی نگاہ سے دیکھتا ہے, جبکہ اس کے برعکس ممکن ہے کہ سختیاں آئیں. سختیوں نے انبیاء کو انبیاء بنایا ہے, یعنی کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو سختیوں سے گزرے بغیر ایسی بنال منزلوں تک پہنچے. اور یہ قرآن کا ایک قانون ہے, یعنی حتمی قانون قرآن کا جو سورہ عنکبوت میں بیان ہوا کہ کیا یہ انسان گمان کرتا ہے کہ وہ کہے احسب الناس ان یقولوا آمنا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہیں کہ ہم مومن ہیں اور ان کو چھوڑ دیا جائے؟ ایسے ہی
یعنی بس وہ اتنا کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے، ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا نہیں ایسے.
مومن جب اتنی عظیم نعمت کی اظہار کرتے ہیں، یا اتنی بڑی نعمت اگر انسان کو ملتی ہے تو اس نعمت کے ساتھ سختیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مصیبتیں،
آزمائش ہوگی،
آزمائش ہوگی انسان کی، اور اس آزمائش کے ذریعے پھر اس کا ایمان. اور وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آزمائش ہوتی ہے تو یا اس آزمائش میں انسان نیچے آ جاتا ہے، شکست کھا جاتا ہے آزمائش میں، اور جو اس کا مقام تھا اس سے اپنے آپ کو نیچے کر لیتا ہے، یا اس آزمائش کے مقام سے گزرنے کے بعد، اس مقام سے گزرنے کے بعد اور کامیاب ہونے کے بعد انسان اپنے مقام کو اور زیادہ بلند کر لیتا ہے.
یعنی مشکلات اور جو سختیاں ہیں یہی ایک بہترین ذریعہ ہے انسان کے کیرٹ کو پہچاننے کا کہ انسان کتنے کیرٹ کا.
احسن، تم عام طور سے استفادہ ایک جملہ، ایک مثال بھی دی جاتی ہے نا کہ مثلا سونے کو جو کیرٹ اگر بڑھانا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو جتنا زیادہ پگھلایا جاتا ہے اور جتنا
آگ کی تپش،
آگ کی تپش سے اس کو گزارا جاتا ہے تو اتنا خالص ہوتا جاتا ہے، خالص ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان بھی جتنا اس کو سختیوں سے گزارا جاتا ہے اتنی زیادہ وہ کامل ہوتا چلا جاتا ہے اور پرفیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے انسان، اور ایک مکمل انسان بنتا چلا جاتا ہے. کہ یہ ضروری نہیں کہ اس میں بہت بڑے بھی انسانوں کو دیکھا جائے، انبیاء کی زندگی کو صرف دیکھا جائے، ائمہ کی زندگی کو دیکھا جائے. انبیاء کی زندگی تو تھی ایسی، رسول اللہ فرماتے ہیں کسی کو بھی اتنی زیادہ اذیت نہیں پہنچی، کسی کو بھی اتنی سختی نہیں پہنچی جتنا مجھے سختی دی گئی، اتنی اذیت مجھے دی گئی. حتیٰ عام انسانوں کی زندگی میں انسان اپنے آس پاس میں اگر وہ دیکھے اور آس پاس میں تجربہ کرنا شروع کرے تو دیکھے بہت آسانی سے انسان محسوس کر لے گا کہ جو انسان جتنی زیادہ سختیوں سے گزر کے آیا ہے اتنی زیادہ وہ اپنی زندگی میں کامیاب نظر، مضبوط انسان ہوتا ہے، پختہ انسان ہوتا ہے، جلدی شکست کھانے والا نہیں ہوتا، جلدی ٹوٹنے والا نہیں ہوتا.
تو آپ کی بات سے جو میں نے نتیجہ نکالا وہ یہ کہ اگر انسان کبھی مشکل میں پھنستا ہے یا سختیوں میں مبتلا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناکامی کی طرف بڑھا.
ہاں، یعنی یہ احساس اگر انسان کے اندر پیدا ہو یہ غلط احساس ہے کہ وہ ناکامی، بلکہ ممکن ہے یہی سختیاں اس کو، یہی سختیاں سیڑھیوں کا
کسی اونچے مرحلے تک،
کسی اونچے مرحلے تک لے جانے کے لیے اس کے سامنے رکھی گئی تاکہ ان سختیوں سے گزرے، تاکہ ایک بلند منزل تک انسان پہنچ جائے.
صحیح. تو کیفیت، پھر کیفیت کیا ہوئی؟ پھر کیفیت، انسان جب مشکلات میں دعا کر رہا ہے تو کیفیت کیا ہو؟ آپ نے بتایا وہی مستر.
احسن، یہی اصلی نقطہ وہی ہے کہ انسان جو ہے، ایک تو دعا جو ہے جیسا آپ نے کہا ہمیشہ دعا کرنا چاہیے انسان کو، یہ نہیں کہ فقط مستر ہو تب انسان آئے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے.
یہ بالکل تنگ آ جائے وہ مشکلات،
جب تنگ آ جائے اور جب کوئی راستہ اس کو نظر نہ آئے، کہ ایسے وقت میں بھی غیر خدا کے سوا کسی کے پاس نہیں جانا ہے، خدا ہی کی بارگاہ میں جانا ہے. لیکن دعا فقط جو ہے مشکلات کے لیے نہیں ہے، دعا فقط مشکل میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ دعا درحقیقت انسان اور اللہ، عبد اور معبود کے درمیان میں ایک رابطے کا نام ہے. یعنی ایک ایسا رابطہ کہ جس کے ذریعے سے انسان اتنا پست، اتنا حقیر، اتنا معمولی، اتنا نادان اور اتنا ناتوان انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ دعا کے ذریعے سے اپنے معبود سے کلام کرے، ہم کلام ہو، اور اس کے لیے کوئی بھی محدودیت نہیں رکھی گئی. اصل کسی بھی طرح کی لمیٹیشن یا کسی بھی طرح کی محدودیت اس کام، اور سب جگہ پہ ہے نماز فلاں وقت میں آپ پڑھیں گے، روزہ کے لیے فلاں مہینہ آنے والا ہے، ایسے دنوں میں روزہ رکھنا ہے، ایسے دنوں میں حج کرنا ہے، ایسے وقت میں جہاد کرنا ہے، ہر جگہ کچھ نہ کچھ محدودیت. لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ جس کے لیے ذرہ برابر کہیں پر کوئی محدودیت نہیں ہے،
محدودیت
جس حالت میں انسان ہے، جیسے اس کو دل رجوع کرے، اس کے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو،
جیسے دل ٹوٹے،
دل ٹوٹے، دل میں نرمی کی کیفیت پیدا ہو، وہ اپنے پروردگار کو آواز دے، اپنے پروردگار کو پکارے، گھر کے اندر ہے، بستر کے اندر ہے، کھانا، خاتون ہے، کھانا پکا رہی ہے، مرد ڈرائیونگ کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، جیسے اس کو یاد ہے. جیسے اس لیے تاکید بھی اسی بات کی گئی ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ آپ اپنے کام کو چھوڑ کے نہیں ہٹ جائیں. جیسے سورج جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ آئے، کہا کہ سورج جمعہ پڑھ لی، اب پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے شام تک مسجد میں بیٹھ کے دعائیں نہیں پڑھنا ہے. فیضا قزیت الصلاۃ فانتشر فی الارض، نماز تمام ہو گئی، جائیں اپنے زمین میں آپ منتشر ہو جائیں. وابتغوا من فضل اللہ، اب اللہ کے فضل سے اپنا رزق طلب کریں، زندگی ہے، ذمہ داریاں ہیں، عزت ہے، معاملہ ہے، یہ سب کریں، لیکن وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو بھول کر نہیں. چونکہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے کوئی جگہ مہیا نہیں کہ مسجد میں انسان آئے تبھی اللہ کو یاد کرے. وہ لوگ جن کی عادت یہ ہوتی کہ فقط مسجد میں آ کے اللہ کو یاد کریں، حقیقت یہ ہے کہ وہ مسجد میں بھی اللہ کو فراموش کیے ہوتے ہیں. یعنی واقعا مسجد میں اللہ یاد نہیں آتا. اگر ممکن ہے پوری نماز پڑھ کے چلے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی توجہ اللہ کی طرف نہیں جانے پائے. لیکن وہ جن کی زندگی آشنا ہو گئی ہے پروردگار سے اور ہر جگہ اللہ کو یاد رکھنا جانتے ہیں، وہ مسجد میں بھی،
مسجد میں ہیں، گھر پہ ہیں، ہاں سفر کہیں میں بھی نظر میں ہیں،
جی ہاں کسی حالت میں ہیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح ہو، ضروری نہیں کہ حتماً منہ ہل رہا ہو، ضروری نہیں کہ حتماً زبان ہل رہی ہو، ضروری نہیں کہ حتماً ہوٹ ہل رہا ہو، البتہ اگر انسان کو موقع تو زبان بھی چلے، مسئلہ نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، ذکر اس طریقے سے بھی ہو، لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ دل جو ہے اللہ سے،
دل و دماغ اللہ کی طرف،
اللہ کی طرف ہو اور اللہ کی طرف رجحان اس کا ہو. تو یہ حالت اگر انسان میں پیدا ہو جاتی ہے تو دعا، انسان جو ہے ہمیشہ حالت دعا میں رہتا ہے، اور یہ بہت ہی بلند کیفیت ہے انسان کے لیے، کہ اس کی شاید بحث آج نہیں ہو پائے کہ اس کے نتائج انسان کی زندگی پہ کیا پڑتے ہیں. خود ایک بہت ہی خوبصورت بحث ہے کہ انسان جب، شاید پہلے آپ کر بھی چکے ہوں چونکہ آپ کا موضوع یہ چل رہا ہے، کہ دعا کے اثرات ایک عام انسان کی زندگی میں، نہیں کہ کوئی عالم، کوئی بہت بڑا فقیر یا کوئی برجا، نہیں، ایک عام انسان کی زندگی میں جب اس کا کسی بھی حالت میں وہ اللہ کی طرف فوراً رجوع کرنا سیکھ لیتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے کہ یہ ادب بھی ہونا چاہیے، تو اس کے اثرات انسان کی زندگی پہ کیا پڑتے ہیں، اس کے نفس پر، اس کے سائیکولوجی پر، اس کی پوری زندگی پہ، اس کے حتیٰ اس کے روابط پر اس کے اثرات کیا پڑتے ہیں.
یہ اچھا اہم سوال ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے لیے موقع نکالوں کسی وقت.
بہت ہی اچھا. جی ہاں،
آج نہیں تو انشاءاللہ آئندہ،
انشاءاللہ.
اور اس کے ساتھ ہی ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے وہ یہ کہ انسان مشکلات میں پھنستا ہے،
جی،
تو کیا یہ کیفیت جو آپ بتا رہے ہیں وہ اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی مشکلات میں پھنسنے کے بعد بھی؟ یہ ایک سوال میرا ہے، یہ ایک میرا سوال ہے، لیکن ایک بریک کے بعد میں آپ سے جواب چاہوں گا اس کا. ناظرین، میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ایک بریک کے بعد ان شاء اللہ آتے.
يا مقري الخيرات، 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 يا مقي الخيرات، يا مقي الخيرات،
يا مقي الخيرات، أعطنا جميع خير الدنيا والآخرة، واصرف عنا جميع شر الدنيا والآخرة. مولانا، یہ سوال کہ جب انسان مشکل میں پھنستا ہے کیا تب بھی وہ مستر نہیں ہوتا آپ کی زبان میں، یہ قرآن کریم کی زبان میں، جب کوئی ہونا چاہیے اس کو
مستر تو حتماً ہو جاتا ہے. آپ کا سوال اچھا ہے. مستر تو انسان جیسے مشکل آئے گی انسان مستر ہوتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے عام انسان ہو، چاہے خاص انسان ہو.
لیکن معاف کیجیے گا، میں نے سوال یہ اس لیے کیا چونکہ ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا کیفیت ہونی چاہیے.
جی احسن تم،
ٹھیک ہے، اس لیے فرمایا کہ مستر ہونا چاہیے اس کو، تو کیا مستر نہیں ہوتا ہے مشکلات میں؟
یہ مکمل بات نہیں، فقط مستر ہونا چاہیے، چونکہ مستر تو ہر انسان ہو ہی جاتا ہے، جب بھی انسان کو مشکل آتی ہے انسان مستر ہوتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ مستر اللہ ہونا، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مستر سمجھنا. چونکہ جب بھی انسان مشکل میں پڑتا ہے، دیکھیں مشکل سے بچنے کے بہت سارے راستے ہیں، جس میں دو راستہ جو ہے وہ الہی راستہ ہے، صحیح راستہ. ایک ایک مشکل سے بچنے کے لیے انسان کوشش کرے، فکر کرے، مشورہ لے، لوگوں سے بات کرے، صحیح راستے اپنائے، عمل کرے. یعنی خلاصہ اس کا یہ کہ مشکل سے بچنے کے لیے انسان حرکت میں آئے اور اپنے عمل کرے. دوسرا یہ کہ اللہ کے سامنے اپنے مشکل کو پیش کرے، اللہ سے امید کرے، اللہ سے امیدوار ہو. کیونکہ یہ تو طے ہے کہ انسان مضطر، جب بھی انسان کے اوپر مشکل آئی تو انسان مضطر ہو گیا، لیکن مضطر کس کے سامنے ہوا؟ مستر جا کے کسی رئیس کے سامنے ہو گیا، مستر جا کے اپنے آپ کو کسی کے سامنے ذلیل کر لیا انسان نے. یعنی مستر ہوا لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ نہیں پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے اپنے مدعا کو اور اپنے مسئلے کو پیش نہیں کیا، بلکہ کسی اور کے سامنے گیا. یا ممکن ہے اللہ کے سامنے بھی جا رہا ہو لیکن الفاظ کی شکل میں اللہ کے سامنے جا رہا ہو، لیکن یقین اس کا کہیں اور ہو،
امید کہیں اور ہو،
امید کہیں اور ہو کہ ٹھیک ہے اللہ سے بھی دعا کرتے ہیں لیکن مسئلہ ہمارا،
یہاں بھی عرضی ڈال دیتے ہیں، کام نکل گیا،
یہاں بھی شاید یہاں پہ ہو جائے، ورنہ اصل مشکل تو حل شاید کہیں اور ہو، لہٰذا دروازے دروازے پہ جا رہا ہے. دروازے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں، فقط دو راستہ، ایک یہ کہ اپنی قوت عمل کو بڑھائے انسان، کوشش کرے، خود کوشش اپنی بڑھا لے اس اضطرار سے نکلنے کی، اپنے فکر کے ذریعے سے، اپنی کوشش کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے. دوسری ایک امید اس کی پوری مکمل امید جو پروردگار سے، فیکشفسو کی منزل کہاں پہ آتی ہے؟ جب خالص انسان مستر اللہ ہو جائے، یعنی وہ یہ سمجھے کہ اس دنیا میں تاثیر جو توحید کا جو بنیادی ترین نقطہ بیان کیا جاتا ہے، اگر توحید کی بحث آپ نے یہاں بھی کہی ہوگی، توحید کا بنیادی ترین نقطہ یہ کہ اس کائنات میں لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اس کائنات میں
صرف اللہ
کے سوا کسی کی کوئی
حیثیت کوئی وقت
حیثیت
نہیں ہے،
حیثیت تاثیر نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے. اگر کوئی جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے تاثیر، حتیٰ اگر دعائیں بھی آ کر مثلا ایک مریض انسان جو صحیفہ سجادیہ میں جو دعائیں ہیں مشکلات کی، مثلا ایک دعا جو ہے مریض کی ہے، مریض بھی ایک مشکل یعنی ایک بہت بڑا، ایک بہت بڑی مشکل انسان کی، جو شاید بعد میں عرض ہو کہ مرض ہے، انسان سالم انسان شاید اس کو متوجہ بھی نہ ہو یا محسوس بھی نہیں کر سکے کہ مرض کی حالت میں انسان کی کس کیفیت میں ہوتی ہے. جو معمولی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ دن پہلے میں ایک رپورٹ پڑھ رہے تھے کہ امریکہ میں مثلا چرچ میں آنے والوں کی تعداد سب سے بڑی وہ ہے جن کے گھر میں کوئی بڑا مریض ہے، یعنی جس جیسی ایسی بستی کی بات ہو رہی ہے ایسے علاقے کی جہاں پر لوگ دین سے فرار کر رہے ہیں اور دین سے بھاگ رہے ہیں، وہاں پر چرچوں میں آنے والوں کی سب سے بڑی تعداد ان لوگوں کی جن کے گھر میں کوئی بڑا مریض ہے.
اچھا، کوئی چھوٹے موٹی
چھوٹے موٹے مریض، آدمی کو بخار ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، خوب تھوڑی دور کے لیے، یہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں ہوتا، انسان محسوس نہیں کرواتا، لیکن تب تھوڑی بڑی مشکل جب انسان کو پیش آتی ہے اور کوئی انسان ناقص ہوتا نظر آتا ہے یا مشکل میں کہ اس کی توانائیاں ختم ہوتی نظر آتی ہیں، تو خود بھی وہ مضطر ہوتا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ بھی مضطر ہوتے ہیں. اب یہ انسان کیا کرتا ہے، جا کے مسجد میں کہتا ہے، اذخانے میں کہتا ہے کہ میرے لیے دعا پڑھ دی جائے. مضطر انسان کے لیے خود دعا پڑھنا ہے، خود دعا کرنا ہے پروردگار کی بارگاہ میں. ٹھیک ہے، دوسرے بھی دعا کریں، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دوسروں کی ذمہ داری ہے کہ آس میں، پڑوس میں، مسجد میں، مسجد کے آس پاس کوئی انسان مجبور ہو، مشکل میں گرفتار ہو، تو دوسرے بھی اس کے لیے دعا کریں. لیکن یہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم جا کر دوسروں سے کہہ دیں گے اور 1000 لوگ مثلا ہمارے لیے تسبیح پڑھ لیں گے امی عجیب کی، تو ہماری مشکل حل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ان کی دعاؤں کا اثر ممکن ہو، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان خود مضطر ہوا ہے وہ آئے اپنے پروردگار سے ایک رابطہ کرے.
صحیح، یعنی مشکلات میں پھنسنے کے بعد جو آنکڑے لگاتا ہے انسان اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، دنیاوی نہ ہوں، پھر وہ
دنیاوی آنکڑے نہ ہوں، اور یہ بھی نہ ہو کہ فقط دوسروں کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، محترم لوگوں کے زبانوں کا اثر زیادہ ہوتا ہے، ممکن ہے کہ زیادہ لوگوں کا اثر ہو، یہ ٹھیک ہے، یہ سب اثرات کرتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی خود اپنے دل کی آواز نکلے، اور وہ دل کی آواز، پروردگار یہ نہیں کہتا کہ کوئی بہت ہی بڑا عالم ہو تبھی اس کی آواز سنیں گے، نہیں، پروردگار تو یہ کہتا ہے کہ خاطی ترین انسان، گنہگار ترین انسان جیسے ہی میری بارگاہ میں پلٹے، ایک احساس شرمندگی اس کے اندر صرف پیدا ہو، تو وہ 60-70 سال 80 سال کے سارے گناہوں کو پیچھے ڈال کر انسان کو اپنے قریب بلا لیتا ہے. یعنی جو انسان فرار کر رہا تھا، وہ انسان جو 70 سال تک مثلا خدا سے فرار کرتا ہوا نظر آیا، وہ انسان ایک مرتبہ احساس شرمندگی ہو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو اور مضطر اللہ ہو، یہ نہیں کہ دوسروں کے پاس جا رہا ہو بلکہ اللہ کی طرف مضطر ہو اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے اپنے مسئلے کو پیش کرے، دیکھیں اللہ کس طریقے سے اس کو اٹھاتا ہے.
میں ایک بار اور معاف کیجیے گا، میں درخواست کروں گا آپ سے، چونکہ مضطر لفظ جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، ایک مرتبہ اور تھوڑا سادی زبان میں.
اچھا جی، اچھی بات ہے. مضطر یعنی انسان جب اپنے اندر تکلیف کا احساس کر رہا ہو، چونکہ میرے خیال سے تقریباً ہے، اتنی مشکل نہیں ہے، یعنی جب انسان کے اوپر کوئی مشکل آئی ہے، کوئی مشکل پیدا ہوئی ہے، تو خود بخود جو ہے انسان کے اندر ایک درد اٹھتا ہے، ایک مشکل احساس ہوتی ہے، دروازے بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ جب احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ انسان جو ہوتا ہے مضطر، یعنی یہ کہ اس کی حاجتیں اب اس کے اختیار میں نہیں رہ گئیں اپنی مشکلات کو دور کرنا، اپنے اختیار سے باہر لگتا ہے. ایک انسان بھوکا ہے، جا کر وہ کھانا نکال کے کھا لیتا ہے، پیاسا ہے، جا کر پانی اٹھا کر پی لیتا ہے. ایک وقت ایسی مشکل آتی ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہمارے اختیار سے باہر نکلتی ہے،
ناچار محسوس کر رہا ہے،
اپنے آپ کو ناچار محسوس کر رہا ہے. تو جب اس وقت جب انسان اپنے آپ کو ناچار محسوس، مثلا جیسے مریضی، بہت سخت مریضی ہے، یا کوئی دوسری مشکلات بیٹے کو، خانوادے کو، فیملی کو، دوستوں کو، کسی کو آ گئی ہے، کہ جہاں پر انسان سمجھتا ہے کہ میں ناچار ہوں، میرا پیسہ بھی کام نہیں آ رہا ہے، میری طاقت بھی کام آنے والی نہیں ہے،
میرے کرتے نہیں بن رہا ہے،
میں کیا کر سکتا ہوں، تو یہاں پر کیا راستہ ہے. یہ وقت وہ کہ انسان، اور یہ جتنا، اس میں کوئی ایک کوئی خاص حد نہیں ہے، جتنا زیادہ انسان کا اضطرار بڑھتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ انسان کی مشکلات بڑھتی چلی جائیں گی، وہ ناچاری کا احساس کرے گا، اتنی زیادہ وہ مضطر بھی اپنے آپ کو محسوس کرے گا. تو یہ جب انسان اپنے آپ کو مضطر محسوس کر رہا ہے، سختی میں احساس کر رہا ہے، تو اپنے سامنے اس کے سارے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو کس دروازے کو جا کے کھٹکھٹائے؟
یہ کیفیت ہے جس کو کہتے ہیں، اگر یہ کیفیت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ یہ شخص مضطر ہے.
جی ہاں، صحیح. تو یہ کیفیت تو پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کیفیت ہونے کے بعد، اصل مسئلہ ہے کیفیت ہونے کے بعد، کیفیت کے پیدا ہونے کے بعد انسان کو کیا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے، ایک تو مایوس نہیں ہونا ہے، جو قرآن میں بار بار یعنی دین کی بہت تاکید یہ ہے کہ انسان کسی بھی حالت میں اپنے آپ کو مایوس نہیں کرے. اتفاق سے قرآن میں بھی یا یہی آیت بالکل اسی سے ملتی ہے، اندہ مسہ شر، یہی جملہ ہے، جب اس کو شر آتی ہے تو وہ جو ہے کانا یا اوسا، تو انسان جو ہے وہ بہت جلدی مایوس ہونے لگتا ہے. تو ایک تو مایوسی اپنے اندر پیدا نہ ہونے دے، اور مایوسی سے بچنے کے خود ایک بڑا راستہ یہ کہ اپنی قوت عمل پر، بھروسہ کرے اور پروردگار پہ بھروسہ کرے کہ اللہ کی ذات ہے جو ہر مشکل سے انسان کو باہر نکال سکتی ہے.
شاید زیادہ ہمارے پاس وقت نہ ہو لیکن ایک سوال ہوتا ہے, بہرحال جتنی وقت میں گنجائش ہو, کہ ادب پھر کیا ہو جب انسان اس مرحلے میں آ کر اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے, ادب کیا ہونا چاہیے؟
میں مختصر تو یہاں پہ آپ کی خدمت عرض کروں گا جو آپ کے ٹائم ہے آپ کے پاس. البتہ یہ کہ اچھی بحث ہے کہ ایک وقت انسان یہ سمجھتا ہے کہ جیسے یہی مشکل میں, چونکہ ایک عام دعاؤں میں ادب ہے وہ ایک بحث ہے, ایک یہ کہ مشکل میں انسان ہے. ابھی ہم صرف مشکل والے مسئلے کو سامنے رکھتے ہیں کہ انسان مشکل میں آتا ہے تو فوراً آ کے کہتا ہے کہ یہ مشکل ہماری حل ہو جائے. مثلا ہم مریض ہو گئے ہیں یا کوئی اور مشکل ہو گئی, امتحان میں مثلا ایک جوان انسان ہے وہ امتحان میں جو ہے ناکام ہو گیا ہے, تو اس کی آرزو کیا ہوتی ہے؟ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دعا کریں اس کو جو ہے 100% مارکس اس کو مل جائے, اچھے نمبر مل جائے, یا ایک دعا کریں وہ کیا ہو انسان فوراً جو کیا ہو جائے وہ ٹھیک ہو جائے. اور دعا اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے, عام طور سے دعا اس طرح, یعنی جو اس کا اپنا تقاضا ہے وہی پروردگار سے فوراً چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے حل ہو جائے, فوراً حل ہو جائے. جبکہ یہ دعا کا ایک ادب نہیں ہے. دعا کا ادب یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی ماہ رجب کی دعاؤں میں ہم روزانہ پڑھتے تھے, اس میں بھی یہ دعا ادب ہمیں سکھایا گیا ہے اور قرآن میں بھی سکھایا گیا, دوسری جگہوں میں سکھایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کرے انسان. سب سے بڑی کامیابی انسان کی دعا کی حالت میں یہ ہے, سب سے بڑی کامیابی کہ اس کو اس بات کا موقع مل گیا کہ وہ پروردگار سے بات کر رہا ہے,
اس سے ہم کلام ہو جائے,
اس سے ہم کلام ہو رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ جب میرے سامنے مشکل آتی ہے اور اللہ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں, اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں اپنی مشکل کو بیان کریں, لیکن جب اللہ میری طرف توجہ کرتا ہے تو میں اپنی مشکل کو بھول جاتا ہوں.
اللہ
یعنی بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ میموری سے ایک چیز نکل جاتی, یعنی چونکہ اللہ کی ذات ہماری طرف متوجہ ہو گئی
پھر اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے.
کتنی بھی بڑی مشکل اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو ایک جملہ, یہ بزرگوں کا جملہ ہے کہ سب سے بڑی دعا کی قبولیت, کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں دعا ہماری قبول نہیں ہوئی, اصل ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی دعا کی جائے, دعا پڑھنا نہیں ممکن ہے, دعا پڑھی جائے اور کوئی مسئلہ نہ ہو, کوئی دعا کی جائے یعنی واقع اللہ کی بارگاہ میں انسان آ کر کوئی بھی بات پیش کرے, ایک چھوٹی سی بات, تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کی دعا قبول نہ ہو. کیونکہ سب سے بڑی, یہ بزرگوں کا جملہ کہ سب سے بڑی قبولیت یہ ہے دعا کی کہ اللہ کے سامنے انسان کو آنے کا موقع مل گیا, اس سے بڑی کیا انسان کی حاجت پوری ہو سکتی ہے. یعنی اللہ نے, وہی امام صادق علیہ السلام کا جملہ کہ اللہ میری طرف متوجہ ہوا, میں اللہ سے کلام کر رہا ہوں, تو سب سے بڑی مقبولیت اور سب سے بڑی دعا کی قبولیت یہ کہ اللہ سے بات کر رہا ہے.
یہی عزت کرامت اور اس کے شرف کے لیے
یہ مقام کی جو بھاگ رہا تھا, جیسے ایک انسان, ایک بچہ جو اپنی ماں سے بھاگ رہا ہو, بھاگ رہا ہو, بھاگ رہا ہو, ماں سے فرار کر رہا ہو, لوگ اسے دیکھ کے کیا کہیں گے, یہ بچہ ماں سے بھاگ رہا ہے. اس سے بھی کہیں بڑی بات یہ ہے کہ ماں کیا کرتی ہے, کھانا دے دیتی, پانی دے دیتی, پیدا کرتی. اس سے بھی کہیں زیادہ حیرت کی بات ہے جس پہ حیرت نہیں ہوتی انسان کو. یعنی اگر 2 سال کا, 1 سال کا بچہ اپنی ماں کے پاس نہ آئے, ماں کی آغوش میں نہ آئے, تو ہر انسان تعجب سے دیکھے گا یہ ماں کے پاس نہیں جا رہا ہے, حیرت کرے گا. اس سے بھی کہیں بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے فرار کر رہا ہو. البتہ اس پر انسانوں کو حیرت نہیں ہوتی عام طور سے, لیکن جب انسان یہ فرار کرتے کرتے واپس پلٹا پروردگار کی طرف سے اور آ کے اس نے دعا کی, ایک مستر ہوا, اس کی مشکل سامنے آئی اور جیسے اس نے اللہ کو پکارا, تو سب سے بڑی مقبولیت دعا کی اور قبول ہونا یہ کہ اس نے اللہ کو پکار لیا, اللہ کو پکارنے کا موقع مل گیا. خوب اب پکارا تو کیسے پکارے, پکارنے کا انداز کیا ہے, یہ کہ پروردگارا یہ ہماری فلاں پارٹیکولر مشکل ہے, ہمیں یہی ہمیں حل کرنا ہے, یہ آپ آ کے, یہ تو آ کے حل کر دے, میرے پاس مثلا بیٹا نہیں ہے یا اولاد تو ہے لیکن بیٹا صرف بیٹیاں ہیں, بیٹے نہیں ہیں, دولت نہیں ہے, فلاں نہیں, یہ چیز ہمیں چاہیے, یہ دعا کا ادب نہیں ہے.
ذرا ادب اور نزاکت کے,
یہ نزاکت کے خلاف ہے. یہ ایک بزرگ کے جملے کے مطابق جو ہے اللہ کو ہم یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ پروردگار تو نہیں جانتا میری مشکل کیا ہے, میں اللہ کو
اس کو حل کر,
ہاں یہ یعنی اللہ کو گویا اللہ کو مشورہ دے, تو متوجہ نہیں, میں خود بتا رہا ہوں کہ میری مشکل یہ ہے, آ کے تو میری مشکل, یعنی اللہ کو واقعی پتہ نہیں کہ میری مشکل کیا ہے انسان کو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان نہ مانگے فلاں چیز, مانگے, جو چیز انسان کی مشکل ہو وہ مانگے, لیکن کس طرح مانگے, اس طرح سے مانگے کہ پروردگار اگر یہ میرے لیے بہتر ہو تو مجھے عطا کر دے. یہ ادب ہے دعا کا, اس پہ بعد میں شاید زیادہ گفتگو کی ضرورت ہے, جو اہم نقطہ ہے, ممکن ہے سوال بھی لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو اور جلدی میں بھی گفتگو آپ کی تمام ہو جائے. یعنی دعا کا ادب, جیسے آپ دعا رجب میں کیا پڑھتے رہے ہیں,
یا من یملک حوائج السائلین ویعلم ضمیر الصامتین,
ہاں جی ہاں, یا اور یہاں پر جو آپ پڑھتے ہیں, جو روزانہ کی دعا ہم پڑھتے ہیں کہ آتنی جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ, کیا چاہیے, فلاں چیز نہیں چاہیے کہ یہ میری ضرورت ہے, پروردگارا تجھے تو نہیں معلوم میری ضرورت کیا ہے, میں بتاتا ہوں کہ میری ضرورت کیا ہے, یہ نہیں, پروردگارا جو خیر ہے اس دنیا کے لیے اور جو خیر ہے آخرت کے لیے وہ مجھے عطا کر. یا جو آپ دعا پڑھتے کہ رب بنا, یہ دعا جو نمازوں میں بھی پڑھتے, رب بنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ, کیا ہمیں چاہیے؟ ہم نہیں بتا رہے ہیں پروردگار ہمیں کیا چاہیے. یا اگر ہم کسی چیز کا نام بھی لے رہے ہیں تو یہ کہ نہیں حتماً ہمیں یہی چاہیے پروردگار, چونکہ ممکن ایک چیز ہم نے طلب کی میرے لیے نقصان دہ ہو.
تو بہتر جانتا ہے,
تو بہتر جانتا ہے حسنہ میرے لیے کیا ہے, خیر ہمارے لیے کیا ہے, بہتر ہمارے لیے کیا ہے. میں یہ مانگ تو رہا ہوں لیکن تو اپنے اعتبار سے دینا. اور عام طور سے اللہ مومنین کو اپنے اعتبار ہی سے دیتا ہے, لیکن اگر کوئی آ کر زبردستی اللہ سے مانگنی تو اللہ کی کوئی کمی تو نہیں ہے. کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا, اس آیت کے پہلے یہ آیت نا کہ پروردگار مجھے اس دنیا میں عطا کر, دنیا میں اللہ عطا کر دیتا ہے. فما لہ فی الآخرت
من خلاق,
من خلاق, پھر آخرت میں اب یہ نہیں کہ آخرت میں بھی کچھ ملے, دنیا میں مانگا دنیا میں مل گیا. لیکن کچھ لوگوں کے دعا کا ادب یہ ہے کہ وہ آگے کیا کہتے ہیں, پروردگار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, اس دنیا میں جو کچھ میرے لیے خیر اور حسن ہے اچھا ہے, حسنا ہے نہیں بھائی اچھا ہے, وہ مجھے اس دنیا میں دے دے, جو کچھ آخرت میں اچھا اور خیر ہے وہ مجھے اس آخرت میں دے دے. یہ ایک دعا کا ادب ہوتا ہے نہ کہ اللہ کو مشورے دینا. اور اللہ کے لیے جو ہے کبھی کبھی لوگ آ کے فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور کہا کہ اگر تو نہیں دے گا تو میں تیری بارگاہ میں نہیں آؤں گا, اللہ نے دے دیا. اللہ دے دیتا ہے, یعنی فخر کرتے اس پہ کہ میں نے اللہ سے اگر تو مجھے نہیں دے گا, میں امام کی بارگاہ میں گیا کہ اگر آپ یہ میری بات پوری نہیں کریں گے تو اس کے بعد نہیں آؤں گا, اور مجھے مل گئی وہ چیز. واقعاً مل جائے گی ایسے آدمی کو, لیکن مسئلہ یہ کہ مل تو گئی چیز, تو مل گئی لیکن ادب کے, اللہ کے سامنے انسان گیا اور ادب کے خلاف گیا, ادب کے ساتھ نہیں گیا, بے ادبی کے ساتھ گیا. بس مصیبتیں بھی جب آئے تو انسان کیا کرے, مصیبتوں میں امید انسان کو اللہ ہی سے ہونا چاہیے, اللہ ہی کے بارگاہ میں اپنے مسائل کو پیش کرے. واقعاً درد میں مبتلا ہے, واقعاً مریض ہے, واقعاً سختی میں مبتلا ہے, لیکن کس طرح ممکن ہے کہ یہ مصیبت جو میرے لیے آئی ہو یہ ایک نعمت بن کے آئی ہو. عام طور سے انسان خیرات کو, دولتوں کو, دولت کو, مال کو, اسی کو نعمت سمجھتا ہے, صحت کو نعمت سمجھتا ہے, لیکن ممکن ایک انسان کے لیے ایک مریضی جو ہے وہ نعمت بن کے آئی ہو. مثلا ایک انسان جو ایک مرض کے ذریعے, ایک جملہ میں اگر پورا کر دوں, اگر ایک انسان ایک مرض کے ذریعے سے پروردگار کی طرف پلٹ جائے تو یہ مرض اس کے لیے خیر تھا یا شر تھا؟
خیر ہے الحمدللہ. چلیے گفتگو جاری رہے گی, بہت اہم گفتگو ہے. ناظرین میں آپ کا شکر گزار ہوں, اس سے زیادہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. یا مئی یملک حوائج السائلین ویعلم ضمیر الصامتین اعتنا جمیع خیر الدنیا والآخرہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. خدا حافظ.